ऊंचा परचमे इस्लाम हो जाए।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबियीन अम्मा बादु फाऊजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीब अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम है कुरानी सूरतों का तारुफ, इसमें आपको खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको कुरान मजीद फुरकान हमीद पढ़ने समझने और इस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमान अज़मत अली शान है, मन सल्ला अलैया सलातन कतबल्लाहु लहू किरातन वल किरातु मिस्लु उहद। फरमाया कि जो मुझ पर एक बार दुरूद पढ़े अल्लाह उसके लिए एक किरात अजर लिख देता है, और ये एक किरात ओहद पहाड़ की मिसल है। सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कसरत से दुरूद व सलाम बारगाह रिसालत में पेश करने की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। नाज़रीन किराम, इस प्रोग्राम में एक सूरत मुबारका, उसका कुछ तआरुफ पस मंज़र वो पेश किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला चलते चलते 30वें पारे तक पहुंचा है, और आज हम जो सूरह मुबारका है सूरत तारिक, ये आज का हमारा मौजू है। सूरह तारिक तरतीब नज़ूल के एतबार से ये सूरह मुबारका का नंबर 36 है, और तरतीब तिलावत के एतबार से इस सूरह मुबारका का नंबर वो 86 है, यानी 86 है। 30वें पारे में मौजूद है, एक रुकू है और 17 इसकी आयात मुबारका हैं। ये सूरह मुबारका मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई, यानी ये सूरत मक्की सूरत है। तारिक उस सितारे को कहते हैं कि जो रात में खूब चमकता है, तो इस निस्बत से इस सूरह मुबारका का ये नाम भी ये रखा गया, क्योंकि इसके इब्तिदा में ही अल्लाह पाक ने जो कसम इरशाद फरमाई वस्समाई वत्तारिक, तो उसी निस्बत से इस सूरह मुबारका का ये नाम वो मुकरर हुआ। याद रखें कि मक्की सूरतों में उमूमी तौर पर ये जो उसका मरकज़ी मज़मून होता है वो तौहीद का दर्स देना, शिर्क की मज़म्मत, रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक, दीगर अंबिया और कुतुब से मुतालिक। अल्लाह पाक ने जो कुछ नाजिल फरमाया, आसमानी जो किताबें हैं, जो कुछ माकबल नबी पाक अलैहिस्सलाम से पहले जो कुछ नाजिल हुआ उसके हवाले से, फिर इंसान की तख्लीक के एतबार से भी, और अकीदाए आखरत अकीदाए कियामत, इसके हवाले से बेसिक आयात मुबारका वो मक्की सूरतों में उन पर बहुत कलाम फरमाया गया। तो सूरह तारिक के अंदर भी कुछ ऐसा ही बयान फरमाया गया है। इक्तदान एक दो हदीसें इसके हवाले से अर्ज़ करता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कबीला सकीफ़ के बाज़ार में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा गया कि आप एक लाठी के सहारे खड़े थे। जब आप सकीफ़ वालों के पास मदद तलब करने आए थे तो मैंने उन्हें वस्समाई वत्तारिक की तिलावत करते सुना। ये क्यों बयान कर रहे हैं? हज़रत खालिद आदवानी रदी अल्लाह तआला अन्हु, आप कहते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मैंने पढ़ते हुए, ये तिलावत करते हुए सुना। ये उस वक़्त मुसलमान नहीं थे, लेकिन कहते हैं कि उस वक्त मैंने इसको सुना, लेकिन बाद में जब इस्लाम कबूल करा तो फिर इसे बाकायदा पढ़ा, और इन्होंने याद रखा हुआ था कि नबी करीम अलैहिस्सलाम उस वक़्त सूरह तारिक की तिलावत फरमा रहे थे। ये हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आम अंदाज़ थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह सूरतों की तिलावत भी फरमाया करते थे, और फिर जिन सूरतों के अंदर बतौर ख़ास आखरत के हवाले से, क़ियामत के हवाले से, हशर नशर मरने के बाद उठाए जाने पर अल्लाह पर ईमान रखने के हवाले से, तो उन आयात की आप बकसरत तिलावत फरमाया करते थे। और बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये मामूलात थे, सहाबा के भी मामूलात थे, कुरान पाक को पढ़ना, कुरान पाक से ऐसा लगाओ, ये सहाबा इकराम अली मिर्दवान को भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह इसकी तालीम दी है, सुभान अल्लाह, अपनी मिसाल वो आप है। एक और हदीस पाक है, हज़रत जाबिर रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत माज़ रदी अल्लाह तआला अन्हु ने लोगों को मगरिब की नमाज़ पढ़ाई। अब इन्होंने क्या किया कि पहली रकत में सूरह बकरा, اور دوسری میں سورہ نساء کی تلاوت کی۔ سورہ بقرہ اور سورہ نساء، اللہ اکبر، یہ انہوں نے کی تلاوت کی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے معاذ، تم لوگوں کو فتنے میں ڈال رہے ہو کیا؟ یعنی تم لوگوں کو فتنے میں ڈال رہے ہو، یعنی لوگ تشویش کریں اور لوگوں کو یہ ایک آزمائش ہو جائے، بوجھ بن جائے نماز پڑھنا۔ تو فرمایا کہ تمہیں کیا یہ کافی نہیں کہ تم نماز کے اندر والسماء والطارک یہ پڑھو، والشمس وضحاها یہ پڑھو، یعنی یہ صورتیں پڑھو، یہ تمہیں کافی نہیں ہے؟ سبحان اللہ، یہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری تعلیم ہے۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آئمہ کو، آپ نے مساجد کے امام ہو یا جو بھی کسی امامت کرے، تو اس سے لوگوں کے یعنی مقتدیوں کے حقوق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ مقتدیوں کے بھی حقوق ہیں، اور وہ مقتدیوں کے یہ حقوق ہیں کہ آپ ان کی رعایت کرتے ہوئے آپ نماز پڑھائیں۔ بلکہ فرمایا تمہاری ان میں نمازوں میں بوڑھے بھی، ضعیف بھی، کام کاج والے بھی، حاجت والے ایسے نمازوں میں آتے ہیں، تو ان سب کی رعایت کر کے نماز پڑھانا، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور خاص ہمیں اس کی تعلیم ارشاد فرمائی ہے۔ ہاں، اپنی تنہائی کی نمازیں تو جتنا مرضی قرآن پڑھتے جائیں، آپ تنہائی میں پڑھ رہے ہیں، پھر آپ رات کے نوافل پڑھ رہے ہیں، تو نبی کریم علیہ السلام تو السلام سے طویل طویل قرات کے ساتھ نماز پڑھنا یہ ثابت ہے۔ صحابہ کرام علیہ مردوان سے باقاعدہ اتنی طویل نماز پڑھنا یہ باقاعدہ ثابت ہیں۔ کوئی سورہ کہف پڑھتا ہے تو سورہ کہف پوری پڑھ دیتے ہیں، کوئی اور بڑی بڑی صورتیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ آل عمران، بلکہ ایک رکعت کے اندر بھی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھنا ثابت ہے۔ تو یوں اپنی نماز پڑھ رہے ہیں، تنہائی کی نماز پڑھ رہے ہیں، تو وہ آپ جتنی بھی چاہیں آپ کثرت کے ساتھ اس میں اور طویل آپ کی رات کر سکتے ہیں، لیکن جب لوگوں کی امامت کریں تو پھر ایسا نہ ہو کہ انہیں نماز بوجھ محسوس ہو، تو اس انداز سے تلاوت نہ کی جائے، لوگوں کی رعایت رکھتے ہوئے نماز میں آئمہ حضرات وہ تلاوت کریں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے آسمان اور اس چمکتے ہوئے ستارے اور نجم ثاقب، ایک اور روشن ستارے، اس کی بھی قسم ذکر فرمائی ہے۔ آئیے کچھ ابتدائی آیات مبارکہ کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، والسماء والطارق وما ادراك ما الطارق النجم الثاقب ان کل نفس لما علیہ حافظ، آسمان اور رات کو آنے والے کی قسم، اور تمہیں کیا معلوم کہ رات کو آنے والا کیا ہے؟ خوب چمکنے والا ستارہ ہے، کوئی جان نہیں مگر اس پر نگہبان موجود ہے۔ یہ اللہ پاک نے پیچھے قسم ذکر فرمائی اور پھر ارشاد فرمایا کہ ہر جان پر نگہبان، یعنی وہ محافظ فرشتے، جن کا ذکر انشاءاللہ ہم کریں گے۔ طارق یعنی رات کو چمکنے والے، اس ستارے کو کہتے ہیں، اور اس کا ایک پس منظر بھی بیان فرمایا گیا کہ پہلے شیاطین یہ اوپر آسمانوں کی طرف جاتے اور فرشتوں کی باتوں کو اچک لیتے، یعنی کچھ باتوں کو لے لیتے، اور ان کی جو آپس کی گفتگو ہوتی، اور پھر وہ لے کر اپنے دیگر جنات اور شیاطین کی طرف، چیلوں کی طرف وہ چیزوں کو منتقل، اور اس میں اور اتنی چیزیں مکس کر کے آگے لوگوں تک وہ پہنچا دیتے۔ کئی ایسے اس زمانے کے جو کاہن تھے، جادوگر تھے، مختلف عامل تھے، تو وہ اس طرح کی باتیں کچھ لی ہوئی اور کچھ آگے اب 100 باتیں اپنی طرف سے ملا کر، تو ایک تو کوئی سچی ہو گئی، پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے شیاطین کو یہ ستارے مارے جانے کا جو اہتمام، انتظام، جسے شہاب ثاقب بھی فرمایا گیا کہ اب یہ آسمانوں کی طرف نہیں بڑھتے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے چچا ابو طالب وہ بیٹھے تھے، اور کچھ کھانا لائے، دودھ اور روٹی وغیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی، تو اتنے میں ایک آواز آئی، یعنی ایک ستارہ گرا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ ان شیاطین کو جو مارا گیا ہے، یہ اس کی آواز ہے، اور یوں ستارے کے گرنے کی یہ آواز ہے۔ اس ستارے کی مختلف اوصاف کو بیان کیا گیا، یہ بھی بیان کیا کہ یہ وہ ستارہ ہے جو تمام ستاروں سے بلند ہے، النجم الثاقب، جو تمام ستاروں سے بلند ہے، اور یہی وجہ ہے عرب کے اندر یا عربی لغت میں جو پرندہ سب سے بڑھ جاتا ہے اونچائی میں، تو اسے ثاقب سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور اس ستارے سے یہ بھی مراد لیا گیا کہ جس سے خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں ہدایت حاصل کی جاتی ہے۔ یہ سمندروں کا جو سفر ہے نا، ان کے جو رہنمائی کرنے والے وہ یہ ستارے ہیں کہ جن کے ذریعے سے، یعنی یوں کہیں کہ ایک لوکیشن ان کی سیٹ ہوتی ہے اور جن کے ذریعے سے وہ اپنی منزل کی طرف وہ پہنچتے ہیں۔ اور یہ بھی کہا گیا ثاقب کا معنی یعنی سراغ کرنے والا، تو اتنی روشنی ہے کہ اندھیروں میں سراغ کر دیتا ہے۔ یہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور اس کی روشنی ہوا میں اس طرح نفوذ کر جاتی ہے جیسے کوئی چیز کسی چیز میں باقاعدہ سوراخ کر دیتی ہے۔ تو یہ جو پہلے عرض کیا کہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس جب ابو طالب تھے اور اس طرح کا معاملہ ہوا، آپ کے چچا ابو طالب آئے ہوئے اور آپ یہ معاملہ ہوا، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ یہ ستارہ یوں ہے جس کے ذریعے شیاطین کو مارا گیا، تو آپ کی اس بات کو سن کر وہ گھبرا گئے، تو اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید میں یہ سورہ مبارکہ نازل کی، وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ النَّجْمُ الثَّاقِبُ، یعنی آسمان کی قسم اور رات کو اس چمکنے والے تارے کی قسم، خوب روشن ستارے نجم کی قسم، ان کل نفس لما علیہ حافظ، کہ کوئی جان ایسی نہیں ہے مگر اس پر محافظ ہے، یعنی اس پر کوئی محافظ ہے، اور وہ اس سے مراد نگہبان فرشتے ہیں۔ ان کی کچھ ڈیٹیل تفصیل میں عرض کرتا ہوں۔ بعض مفسرین کی یہ رائے ہے کہ اس سے مراد اللہ رب العالمین کی ذات ہی ہے، رب ہی محافظ، اللہ ہی محافظ ہے۔ اب یہ اللہ رب العالمین، جی ہاں، اصل حفاظت تو اللہ ہی فرماتا ہے، رب تعالیٰ نے ہر ایک کو پیدا کیا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی ذات نہیں، ہر ایک چیز کے اندر جو زندگی جیسے عطا فرمانی تھی وہ عطا فرمائی، اور جتنی اس کی بقا تھی باقی رکھا، جب ختم ہونا ہے ختم فرمایا، یعنی زندگی اور موت کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ رب تعالیٰ کی ذات کو ہمیشہ کے لیے بقا ہے، وہ ہمیشہ سے وہ ہمیشہ رہے۔ یہ زمین، اس میں انسانوں کے زندہ رہنے کے لیے اناج دیگر چیزوں کی جو ضرورت ہے تو رب نے اس کے بھی اسباب پیدا فرمائے، محنت انسان ہی کرتا ہے، لیکن اگر سورج کی تپش نہ ہو تو کیسے غلہ پکے گا، وہ فصل کیسے پوری تیار ہوگی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ موسم میں سردی اور گرمی کو رکھا، اور اس کے بھی اپنے اپنے فوائد ہیں، اس کے بھی اپنے اپنے فوائد۔ تو اصل ہر چیز کا محافظ وہ اللہ کی ذات ہے، اور اللہ پاک قرآن پاک میں ایک جگہ ارشاد بھی فرماتا ہے، فاللہ خیر حافظا، اللہ سب سے بہتر حفاظت کرنے والا ہے، اللہ سب سے بہتر حفاظت۔ تو پہلا قول تو یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ اس سے مراد فرشتوں کی نگہبانی اور فرشتوں کا محافظ بننا، اور یہ بھی قرآن میں اللہ پاک نے بیان فرمایا، فرشتے اللہ کی دی ہوئی طاقت، اللہ کی عطا سے، اور اللہ نے جو انہیں ڈیوٹیاں دی ہیں اس کے مطابق وہ محافظ بھی ہیں، حفاظت بھی کرتے ہیں، فرشتے نگہبان بھی ہیں طرح طرح کے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور وہی اپنے بندوں کے اوپر غالب ہے اور وہ تمہارے اوپر نگرانی کرنے والے فرشتے بھیجتا ہے، نگرانی کرنے والے فرشتے بھیجتا ہے۔ ایک اور آیت مبارکہ میں ارشاد فرمائے، اِذْ يَتَلَقَّ الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، اور فرمایا کہ جب انسان کے ہر قول اور فعل دو فرشتے لے لیتے ہیں، ایک اس کی دائیں جانب اور دوسرا اس کی بائیں طرف بیٹھا ہوا ہے، وہ جو بات بھی کرتا ہے اس کا محافظ فرشتہ اس کو لکھنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اور یہ بھی ارشاد فرمائے، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، اور بے شک تم پر ضرور محافظ فرشتے مقرر ہیں، معزز لکھنے والے، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ اور اس کے حوالے سے کئی ایسی احادیث مبارکہ ہیں، کرامن کاتبین جو یہ عمل لکھتے ہیں، دائیں جانے والا نیکی لکھتا ہے، بائیں جانے والا وہ انسان کی برائی کو لکھتا ہے، اور یہ دائیں جانے والا فرشتہ بائیں جانے والے پر بھی امین اور امیر ہے۔ اچھا، جب انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو وہ فرشتہ اس کی نیکی کو لکھ لیتا ہے۔ جی ہاں، حدیث قدسی ہے، باقاعدہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جب میرا بندہ نیک کام کا ارادہ کرے، قصد کرے، وہ اس کو لکھنے کا حکم دیتا ہے، وہ نیکی ایک لکھ لیتا ہے، اور جب وہ عمل کرتا ہے تو 10 زیادہ نیکیاں لکھ دیتا ہے، یعنی 10 گنا بڑھا کر لکھتا ہے، اور جب کوئی برائی کرتا ہے، برائی کا قصد ہے، لکھتا کچھ نہیں فرشتہ، برائی کر لیتا ہے تو برائی ایک ہی لکھی جاتی ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزا الا مثلہا۔ تو پھر جب کوئی نیکی لاتا ہے تو اسے اللہ پاک کی طرف سے 10 گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے، اور کوئی برائی ہے تو وہ اسی کی مثل ہے۔ یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، شان کریمی گئے کہ انسان نیکی کا ارادہ کرے، رب نیکی لکھنے کا حکم دے دیتا ہے، برائی کا ارادہ کرے تو منع کرتا ہے، ابھی نہیں لکھو، برائی کرتا ہے تو ایک گناہ لکھا جاتا ہے۔ اور بعض روایات کے مطابق تو یہ ہے کہ برائی کرتا بھی ہے تو فرشتوں کو بھی روکا جاتا ہے، جس میں فرمایا 7 گھنٹے رک جاؤ، ہو سکتا ہے یہ توبہ کر لے، ہو سکتا ہے یہ توبہ کر لے، یہ اس چیز سے معافی مانگ لے، استغفار کر لے، یا کوئی ایسی نیکی کر لے، تسبیح کر لے کہ جس کی وجہ سے اللہ پاک اس کے گناہ کو ختم فرما دے، گناہ کو معاف فرما دے۔ تو گناہ ہو جانا یہ تو انسان سے ممکن ہے، ہوتا رہتا ہے، سچی توبہ کرنے کے بعد بھی شیطان اسے بہکا دیتا ہے اور وہ گناہ کر لیتا ہے، لیکن بہترین خطاکار وہ ہیں کہ گناہ کے بعد توبہ کر لے، گناہ کے بعد توبہ کر لے، وہ اپنے ان گناہوں پر قائم نہ رہے، لیکن جب توبہ کریں تو سچے دل سے توبہ کریں، یا اللہ غلطی ہوگی اب غلطی نہیں ہوگی، اب میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ آگے مزید بڑھتے ہیں اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 11 سے، جہاں اللہ پاک نے یہ توحید اور حشر نشر کے دلائل بیان فرمائے، یعنی پہلے تو یہ دلائل بیان فرمائے اور اس کے بعد جو قسم ارشاد فرمائی زمین اور آسمان کی، وہ قرآن کی حقانیت کو بیان فرمایا۔ یہ پہلے ایک جو دلائل کے ساتھ عقل میں بھی باتیں آئیں اور ان بین واضح دلیلوں کو بیان کیا جو وہ اپنی مظاہرہ کرتے ہوئے دیکھتے تھے، انسان کی تخلیق کو اور دیگر چیزوں کو بیان کرنے کے بعد پھر ارشاد فرمایا والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع انه لقول فصل وما هو بالهزل، فرمایا اس آسمان کی قسم جو لوٹ لوٹ کر برستا ہے، اور پھاڑی جانے والی زمین کی، بے شک قرآن ضرور فیصلہ کر دینے والا کلام ہے اور وہ کوئی ہنسی مذاق کی بات نہیں، وما ہوا بالحزل، یہ قرآن کوئی ہنسی مذاق والی بات نہیں ہے، قرآن ضرور ایک فیصلہ کن کلام ہے، کتاب ہے، اور اس کو اللہ پاک نے قسم ارشاد فرما کر اس کی تاکید کو بیان فرمایا۔ یعنی آسمان کی قسم ذات رجع، لوٹ لوٹ کر آنے والا، برستا ہے، زمین کو پھاڑ دینے والا، یعنی زمین سے جو فصلیں اگاتی ہیں، بنجر زمینوں کو آباد کر دیتا ہے اور وہ فصلیں اگاتی ہیں، درخت اگتے ہیں، کتنا کچھ جو انسان کی بقا کا ہے سب ذریعہ وہ زمین ہے، اگر زمین ہی نہ ہو، اس میں سے نہ ہو تو، یعنی جو بیسک چیزیں ہیں، آپ ذرا غور کریں، کمپنیاں، فیکٹریاں، سب آپ ذرا ذہن سے نکال دیں یا ان کے بیک میں چلے جائیں کہ کہاں سے یہ سب چیزیں چلیں گی، جانور، زمین، کھیت، یعنی ہم آئیں گے اس کے ارد گرد ہی، جو کچھ بھی کھانے پینے کی جو نیچرل چیزیں ہوں گی، اور انسان اس نیچرل چیزوں کی طرف ہی بڑھتا ہے، بالآخر جب شعوری سمجھداری سب کچھ آ جائے تو پھر کہے گا نہیں، یہ جو مصنوعی چیزیں ہیں یہ نقصان دہ ہیں، یہ نیچرل چیزیں ہیں تو اس کی طرف ہمیں جانا ہے، اور یہ ان کی بقا اور ان کی بنیاد اور ان کے سب کچھ وہ کیسے، وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اور ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن ضرور فیصلہ کر دے گا، یہ حق اور باطل میں یہ بالکل ایک فرق اور امتیاز کر دیتا ہے، یہ کوئی ہنسی مذاق کی کتاب نہیں ہے کہ اس کفار اس کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے رہیں، یہ اس کی کوئی کتاب نہیں ہے۔ ایک اور حدیث پاک ہے، بڑی طویل حدیث، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا، ان قریب ایک فتنہ برپا ہوگا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہوگا، ارشاد فرمایا کہ اللہ کی کتاب جس میں تمہارے اگلوں اور پچھلوں کی خبریں اور تمہارے آپس کے فیصلے، قرآن فیصلہ کن ہے، یہ کوئی مذاق نہیں، اور فرمایا جو ظالم اسے چھوڑ دے گا اللہ اسے تباہ کر دے گا، اور جو اس کے غیر میں ہدایت ڈھونڈے گا اللہ اسے گمراہ کر دے گا، یعنی قرآن کو چھوڑ کر ہدایت کہیں اور ڈھونڈے گا اللہ اسے گمراہ کر دے گا، وہ اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی اور وہ حکمت والا ذکر ہے، وہ سیدھا راستہ ہے۔ قرآن وہ ہے جس کی برکت سے خواہشات بگڑتی نہیں، جس کے ساتھ دوسری زبانیں مل کر اسے مشتبہ اور مشکوک نہیں بنا سکتی، جس سے علماء سیر نہیں ہوتے، جو زیادہ دہرانے سے پرانا نہیں پڑتا، جس کے عجائبات ختم نہیں ہوتے۔ قرآن ہی وہ ہے کہ جب اسے جنات نے سنا تو یہ کہے بغیر رہ نہ سکے کہ ہم نے عجیب قرآن سنا۔ جو اچھائی کی رہبری کرتا ہے تو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ جو قرآن کا قائل ہو وہ سچا ہے، جس نے اس پر عمل کیا وہ ثواب پائے گا، اور جو اس کے مطابق فیصلہ کرے گا وہ منصف ہوگا، اور جو اس کی طرف بلائے گا وہ سیدھی راہ کی طرف بلائے گا۔ ترمذی شریف کی ایک طویل یہ حدیث پاک ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے حوالے سے اس کلام کی عظمت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا۔ سبحان اللہ، آج ضرورت ہے ناظرین کرام ہمیں اس قرآن کی طرف راغب ہونے کی، قرآن کو ہی اپنا آئیڈیل بنانے کی۔ اور ظاہر ہے قرآن وہ حدیث سے یوں جدا ہو کر اس پر عمل پیرا کوئی نہیں ہو پائے گا کہ کہے کہ میں قرآن پر تو چل رہا ہوں اور حدیثوں کو چھوڑ دے، وہ اسلاف کو چھوڑ دے۔ نہیں، یہ قرآن ہی ہمیں اس طرف وہ راغب کرتا ہے، کیونکہ قرآن کے پہلے مفسر، قرآن کی پہلی تفسیر، قرآن سے سب سے بڑی تفسیر، وہ تفسیر ہی وہی ہے جو اقوال رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، احادیث طیبہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو قرآن مجید میں خود اللہ نے فرمایا مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اب جو کہ میں قرآن کو تو لیتا ہوں حدیث کو چھوڑ دے، تو وہ قرآن کو ہی لینے والا نہیں ہے، وہ اصل ہدایت کے راستے پر ہی نہیں ہے۔ ہدایت کے راستے پر قرآن کو صحیح لینے والا وہی ہے جو حدیث کو بھی لیتا ہے۔ پھر جب حدیث کی طرف آئیں گے، پھر صحابہ اکرام، علی مردوان، اہل بیت، یہ اسلاف، بزرگوں سے جو ہمارا یہ سلسلہ چلتا ہوا آج تک یہ دین کا ہم تک پہنچا ہے، تو ان سے یہ چیزیں جدا نہیں ہیں، ان سے یہ جدا نہیں ہیں۔ مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، یہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے۔ اور پھر یَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، یعنی مومنوں کے علاوہ، ایمان والوں کے علاوہ کوئی راستہ کسی اور طرف اگر کوئی چاہتا ہے تو پھر اسے کوئی ہدایت کا راستہ نہیں مل سکتا۔ ہمیں تو اللہ پاک نے اجتماعیت یہ درس دیا ہے، اور قرآن پاک میں صراط مستقیم کی جو ہمیں تعریف بیان کر دی ہے، جو وضاحت کی ہے، انعمت علیہم کہہ کے کہ اے اللہ جن پر تو نے انعام کیے ہیں، جو تیری طرف سے منعم علیہم ہستیاں ہیں، انعام یافتہ ہیں، اے اللہ ان لوگوں کے راستوں پر ہمیں چلا۔ تو اصل یہی ہے، معیار یہی ہے کہ قرآن کو تھامنا ہے اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ حدیث کا انکار کر کے قرآن کو کوئی بھی ہدایت یوں نہیں پا سکتا۔ تو بہرحال اللہ پاک نے قرآن کی عظمت اور قرآن کے فیصلہ کن ہونے پر جو بیان فرمایا، پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا انہم یقیدون کیدا و اقید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا، فرمایا بے شک کافر اپنی چالیں چال رہے ہیں اور میں اپنی خفیہ تدبیر فرماتا ہوں۔ تو تم کافروں کو ڈھیل دو، انہیں کچھ تھوڑی سی مہلت دو، انہیں کچھ تھوڑی سی مہلت دو، یعنی کافر اپنی چال چل رہے ہیں۔ یاد رکھیں کہ یہ عربی زبان میں کئی الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایک ہی لفظ ہے، بظاہر لفظ ایک ہے، مگر جب ہم اسے دوسری کسی زبان میں اردو میں لا رہے ہیں، یہاں دیکھیں ترجمے کے اندر کتنی ایک خوبصورتی ہے کہ چال چلنا، اور بعض اوقات جو مکر کا لفظ قرآن مجید میں آیا ہے، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے مکر کیا، وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ نے خفیہ تدبیر فرمائی۔ یعنی لفظ ایک ہے مگر وہ لفظ بولا کن کے لیے جا رہا ہے، اس کے مطابق اس کی تاویل اور اس کا ترجمہ اور اس کی تفہیم کی جاتی ہے، کیونکہ بعض اوقات عربی زبان میں تو وسعت ہے، صلاۃ معنی نماز بھی ہے، صلاۃ کا معنی درود بھی ہے، صلاۃ کا معنی دعا بھی ہے، تو ہر جگہ ایک نہیں کریں گے۔ صلاۃ علی المیت تو جنازے کی نماز ہے، یہ لفظ کہاں کہاں استعمال ہو رہا ہے اس کے مطابق اس کا ترجمہ کیا جائے گا۔ لیکن یہاں اگر کوئی اسی طرح معاذ اللہ کہ کافر چال چل رہے ہیں، اللہ بھی کوئی چال چل رہا ہے معاذ اللہ، تو یہ اللہ کی شیعہ نشان یہ کلمات نہیں ہے۔ تو اس لیے ترجمہ یہ کہ بے شک کافر اپنی چالیں چل رہے ہیں اور میں اپنی خفیہ تدبیر فرماتا ہوں، یعنی کافر اس کے باوجود اس کا انکار کرتے ہیں، قرآن کو شاعر کا کلام کہتے اور نبی پاک علیہ السلام کو معاذ اللہ کاہن کہتے ہیں، شاعر کہتے گئے، اور اس طرح کی چیزوں سے تعبیر کرتے گئے۔ تو اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا یہ اپنی چالیں چل رہے، اللہ اپنی خفیہ تدبیر فرما رہا ہے، اور آپ ان کو تھوڑی مہلت دیں، ان کافروں کو تھوڑی مہلت دیں۔ تو کافروں کے مکر فریب یہ کہ طرح طرح کے قرآن کو یہ تعبیر کرتے، پھر اور شبہات ڈالتے، لوگوں کے ذہنوں میں شبہات ڈالتے، یہ کلام کیسے نازل ہوتا، ان پر نازل ہونا تھا تو کسی بڑے سردار پر نازل ہو جاتا، اللہ اپنا کوئی فرشتہ نازل کر دیتا تو وہ فرشتہ آ کر بتاتا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، نبی ہوں اور یہ کلام ہے، یعنی اس طرح کے شبہات مختلف، اور جانوروں کے اعتبار سے بھی شبہات ڈالتے تھے کہ ایک جانور وہ ہے کہ جس کو یہ خود مارتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو حلال ہو گیا، اور جو خود بخود مر جائے تو اسے کہتے ہیں یہ مردار ہے، حالانکہ جو خود بخود مرا ہے تو وہ تو گویا کہ اللہ کا مارا ہوا ہے، اسے یہ مردار سمجھتے ہیں، جسے خود مارتے ہیں اسے یہ کہتے ہیں کہ یہ حلال ہے، اور پھر کہتے ہیں اللہ کے نام پہ کرو تو وہ حلال، اور دیگر کسی یعنی جو بتوں کے نام پہ اس وقت کرتے تو اس کو حرام، یعنی ہر معاملے میں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کے تان کرتے تھے، لوگوں کو شبہات ڈال دیتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی استقامت کے ساتھ آپ جیسے رہے اور آپ ان چیزوں کو فیس کرتے رہے اور دین کے پیغام کو آگے لوگوں تک پہنچاتے رہے، یہ آپ کرتے رہے۔ اچھا، آپ نے ان کے بارے میں جب اتنی کچھ مشکلات کا سامنا بھی ہوا، آپ نے کبھی ان کے خلاف دعا نہیں کی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ جو حکم دے دیا کہ فمہل الکافرین امہلہم رویدا، کہ آپ ان کو کچھ مہلت دیں، یعنی ابھی بھی ان کے لیے کوئی بدعا نہ کریں، اس لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے تھے کہ مجھے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، اور کفار کو یہی کہتے تھے کہ یہ نہیں تو ان کے آنے والی نسلیں میرا پیغام ضرور سنیں گے، وہ ضرور سمجھیں گے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی ان کے لیے یہی فرماتے رہے۔ حالانکہ احد کا جو واقعہ تھا بڑا ایک عظیم واقعہ، عظیم سانحہ تھا، 70 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، طویل یعنی وہ واقعات اس میں ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ اس سے بڑا دن بھی آپ نے کوئی دیکھا، تو آپ نے یہ مکے والے کچھ واقعات بیان فرمائے کہ یہ دن بھی میں نے جو دیکھے ہیں، ان کی بدسلوکیوں کو سہا، یہ سب کو برداشت کیا، یعنی یہ احد کا واقعہ اگرچہ بڑا واقعہ، لیکن یہ واقعہ جو پہلی زندگی مکی زندگی گزری اس میں تو ایسے کئی واقعات سامنے آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح سے تکلیف وہ دی گئی، اور پھر بالخصوص جب سب سے پہلا آپ نے اعلان نبوت فرمایا تھا تو ان کے کیسے منہ چڑ گئے، اور یہ کفار سارے جو ہے وہ ایسے ہی وہ چلے گئے، پلٹ گئے، کوئی بھی ایمان نہیں لایا اس وقت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے پہاڑی سے پھر نیچے اتر کر آپ گئے ہیں، تو یہ واقعات ہی آپ نے فرمایا بڑے بڑے ایسے واقعات میں نے سہے ہیں، برداشت کیے ہیں، یہ حضور اسلام کی دین کے حوالے سے یہ استقامت تھی۔ اللہ پاک ہمیں بھی نبی پاک علیہ السلام کی سچی پکی غلامی اور دین پر استقامت عطا فرمائے، قرآن پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ طارق کا کچھ خلاصہ عرض کیا ہے، آئندہ پروگرام میں سورۃ الاعلیٰ کے حوالے سے کچھ عرض کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
عام ہو جائے ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔